بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هون بعد کر رہے تھے آخرت پر ایمان کے تعلق سے، اور ہم پہنچے تھے تیسرے مرحلے پر یا تیسرے امر پر، شیخ عثیمین رحمہ اللہ شرح میں بتا رہے ہیں، الامر الثالث مما يكون يوم القيامة ما اشار الیہ بقوله وتدن منهم الشمس. تیسرا معاملہ جو ہے قیامت کے دن جو ہوگا، جس کی طرف شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے اس قول سے، وتدن منهم الشمس، اور سورج ان کے قریب ہو جائے گا. یہ تیسرا معاملہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. پہلا کیا تھا؟ سب سے پہلا پوائنٹ تعاد الارواح الى الاجساد، دوبارہ زندہ ہوں گے اور روحیں جو ہے جسم میں واپس پلٹ جائیں گی. دوسرا، حشر ہوگا حفاتن عراتن غرلا، جو دوبارہ زندہ ہوں گے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. کیا حالت ہوگی؟ حفاتن، ننگے پاؤں، عراتن، برہنہ بدن بغیر لباس کے، غرلا اور جسم کے مکمل حصوں کے ساتھ. آج کی نشست میں تیسرے معاملے پر بات کرتے ہیں، وتدن منهم الشمس، اور سورج ان کے قریب ہو جائے گا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج ان کے قریب ہوگا ایک میل کے مقدار، اور میل کے لفظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مسافت اور فاصلہ مراد ہے، یعنی میل کا فاصلہ جو ہوتا ہے مسافت، یا میل المکحلہ بھی کہتے ہیں. المکحلہ کہتے ہیں سرمے دانے کو، جسے سرما آنکھ میں ڈالا جاتا ہے، اس میں جو ایک سوا ہوتا ہے اس کی لینتھ، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. یعنی سورج چاہے آنکھ میں سرما ڈالنے والے سوا جو ہے، یا وہ جو خاص ایک آلہ ہوتا ہے لوہے کا، اس کے برابر ہو اس کی جو فاصلہ ہے، یا جو معروف میل ہے مسافت کے لیے یا فاصلے کے لیے، چاہے وہ ہو، تو سورج بہت ہی قریب ہوگا. مطلب یہ ہے جب سورج کی یہ بہت ہی شدید گرمی ہے دنیا میں، جبکہ ہمارے اور سورج کے بیچ میں بہت ہی عظیم فاصلہ ہے، بہت ہی لمبا اور زیادہ فاصلہ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا جب یہ سورج جو ہے ایک میل کے فاصلے پر ہوگی لوگوں کے سروں سے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدر مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سورج قریب ہو جائے گا یا قریب کر دیا جائے گا خلق کے قیامت کے دن، یہاں تک ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور پھر لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، یعنی پسینے کی نسبت اعمال کے مطابق ہوگی. ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ کمر تک ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی یہاں تک پسینہ ہوگا اور ڈوب رہے ہوں گے نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کوئی شخص یہ کہے گا کہ معروف بات تو یہ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اگر سورج جو ہے وہ ایک بال کے برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور زمین کے یعنی قریب ہو جائے تو زمین کو جلا دے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج اس دن قریب کر دیا جائے گا اور زمین بھی نہیں جلے گی؟ اس کے جواب یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا اور ان کی طاقت وہ نہیں ہوگی جو اس وقت ہے دنیا میں، بلکہ ان کی طاقت بہت قوی ہوگی اور ان کا تحمل بھی بہت ہی سخت اور قوی ہوگا. اگر دنیا میں اس وقت لوگ 50 دن سورج کے نیچے کھڑے ہو جائیں بغیر سائے کے، بغیر کھانے پینے کے، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ مر جائیں گے. لیکن قیامت کے دن 50,000 سال کھڑے رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے اور نہ ہی سر پہ کوئی سایہ ہوگا، الا یہ کہ وہ سایہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ دیکھیں جو قیامت کے ہولناکیاں ہوں گی اور اسے برداشت بھی کریں گے، یعنی فوراً ہلاک نہیں ہو جائیں گے. اچھا، اب اس میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کی جو قوت اور شدت ہے، جو قیامت دن ہوگی، یہ وہ نہیں ہے جو آج اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب نے پہلے تعلیل بیان کی ہے. دلیل تو بیان کی کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس 50,000 سال کے دن میں نہ کوئی سایہ ہوگا، الا کہ جسے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر سایہ عطا فرمائے، جس کی آگے مختصر تفسیر آئے گی، نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہوں گے. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ جو جسم ہوگا وہ دنیا والا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو یہ محال ہے، 50 دن ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن 50,000 سال دن کیسے ہم زندہ رہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، دوسری دلیل جو ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بیتمی رحمہ اللہ، دوزخوں جو ہیں، جو اہل نار ہیں، جو دوزخی ہیں، ان سے آپ عبرت لیں کہ کس طریقے سے وہ اس عظیم جو عذاب ہے اسے کیسے برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں، کلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب ان کے جلدیں یعنی جہنم میں کافروں کی جو جلدیں ہیں، جسم کی پر جو جلد ہے، جب یہ جل جائیں گی، نضج یعنی پک جائیں گی، ہم ان کی ان جلدوں کو تبدیل کر دیں گے ان کے علاوہ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ لیں، نعوذ باللہ. کیا دنیا میں ممکن ہے یہ؟ کیا دنیا کے انسان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. یعنی جب کافر کو جلایا جائے گا جہنم میں، تو وہ جلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا جو جلد ہے وہ پک جائے گی. جب پک جائے گی، شدید درد محسوس ہوگا اور جلد اب نکارا ہونا شروع ہوگی، تو جلد تبدیل کر دیا جائے گی تاکہ درد مسلسل رہے، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی اگلی دلیل جو ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اور قوت تحمل جو ہے، یا جسم کی جو طاقت ہے، وہ دنیا والی نہیں ہوگی، کہ انسان کے جنتی جو ہے اپنی جو ملک ہے جنت میں، وہ 1,000 سال کے فاصلے پر دیکھ سکے گا، جیسے کہ وہ اپنے قریب سے دیکھتا ہے. جب وہ اپنے ملک کو دیکھنا چاہے گا، 1,000 سال کے فاصلے تک اس کا ملک ہوگا، وہ اس کو بھی دیکھ سکے گا، جیسا کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کمروی ذلک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا. اچھا، علماء جب یہ کہیں گے رویہ، اس کے تصیغۃ التمریض، جب آپ رویہ کہیں نا، تو مطلب ہے کوئی حدیث میں کوئی مسئلہ ہے، تحقیق کریں پتہ چلتا ہے حدیث ضعیف ہے، اور واقعی حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اسے مسلم احمد میں روایت کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی، لیکن حدیث جو ہے سند ضعیف ہے، لیکن جو معنی ہے حدیث کا وہ صحیح ہے، اس اعتبار سے کہ جو جنتی ہیں ان کے جسم اور ہوگا اور ان کی طاقت بھی دنیا کے جسم سے الگ ہوگی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اس سورج کی گرمی سے بچ سکتا ہے، جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جی ہاں، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے تلے رکھے گا، اور اس سائے سے مراد یعنی جو سائے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا سائے، جیسے کہ شیخ صاحب آگے بیان کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث میں کہ سات ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے رکھے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا. امام العادل سب سے پہلے نمبر پہ، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا امام یعنی حکمران. دوسرے نمبر پہ وشاب نشأ فی طاعۃ اللہ، اور ایسا جوان جو جس کی نشو نمو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت فرما برداری میں ہوئی ہو، یعنی وہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی طاعت میں فرما برداری میں ہوا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو. چوتھے نمبر پہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع على ذلك وتفرق عليه، اور دو ایسے لوگ یا ایسے شخص جو ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس محبت پر وہ جمع ہوئے ہیں اور اس محبت پر وہ الگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے محبت کی ہے، اللہ کے لیے ان کا رشتہ اور تعلق ہے، اور اللہ ہی کے لیے وہ جدا ہوتے ہیں. پانچویں نمبر پہ ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولیک ایسا شخص جسے ایک عورت نے برائی کے لیے دعوت دی ہو جو ذات منصب اور جمال ہے، ذات منصب یعنی بڑا عہدہ ہے اس عورت کا، بڑی جگہ ہے، اثر رسوخ والی ہے، اور حسن و جمال والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اس بندے نے اس دعوت کو دھتکارتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور ایسا شخص جس نے صدقہ دیا ہے اور صدقہ کو چھپایا ہے یہاں تک کہ یا تاکہ اس کے جو بائیں ہاتھ ہے اسے پتہ نہ ہو کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے. اور ساتویں نمبر پہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، اور ایسا شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو اور اس کی آنکھیں تر ہو گئیں، یعنی اسے رونا آ گیا ہو. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، عروف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ بڑے کٹ میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر جسے اللہ تعالیٰ خاص سایہ سے نوازے. ان میں یہ سات قسم کے لوگ ہیں. دیکھا جائے تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لگ رہا ہے. حکمران کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے انصاف کرنا، جب سب سے مشکل کام تھا تو انعام بھی اس وقت مشکل وقت میں اس کرب کی حالت میں اتنا بڑا انعام ہے اور احسان ہے کہ دنیا میں اگر انصاف سے کام لیتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ کے لیے آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل انصاف کے، جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا آپ نے سب کو پیچھے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ عدل انصاف کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مشکل ترین وقت میں ایک خاص سایہ عنایت فرمائے گا، اور اس مشکل وقت میں اس کرب سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. کمال ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بڑے ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے میرے بھائیوں. یعنی بچپن سے کسی شخص کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اچھا فرما بردار بننا ہے, تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ آگے بڑھتا گیا, اس کا راستہ مزید آسان ہوتا گیا, اس کے والدین بھی اس کے ساتھ اس کا دیتے رہے, اس کا خیال رکھتے رہے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بڑا ہی اسی فرما برداری پر ہوا. وشاب نشأ فی طاعت اللہ. جب یہ مشکل ہے کہ نہیں, مشکل کام ہے نا, آسان تھوڑی ہے. جب مشکل کام کیا دوسروں سے ہٹ کے صرف اللہ کے لیے, اللہ کی فرما برداری کرتا رہا, تو قیامت کے دن بھی اعزاز ایسا ہونا چاہیے تھا نا, دوسروں سے ہٹ کے کچھ ملنا چاہیے تھا نا. میدان محشر میں اس وقت اس کرب کی حالت میں, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر, شدید سخت گرمی, جہاں پر لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے اعمال کے مطابق, اعمال کے تناسب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کو خاص سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ اس سائے کے نیچے ہوں گے. یعنی کوئی گرمی نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی شدت نہیں. اور پھر مساجد میں جا کر ہم سب نماز پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہمارے دل مساجد سے جڑے ہوئے ہیں یا دل مسجد سے باہر نکلنے کا منتظر ہوتا ہے کہ کب نماز ختم ہو اور باہر دوڑیں؟ فرق ہے. مسجد میں نماز ادا کرنا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے فرض ہے, جو عقل بالغ مرد ہوں ان کے لیے مسجد میں باجماعت جو پانچ فرض نمازیں ہیں, نماز پڑھنا فرض ہے. اور یہ فرضیت ختم ہو جاتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. لیکن ایک خاص اعزاز ہے خاص لوگوں کے لیے جن کے دل مساجد سے جڑے ہوئے ہیں, اور حدیث کا لفظ ہے رجل قلبه معلق بالمساجد, معلق یعنی لٹکے ہوئے ہیں, یعنی جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں ان کا دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں آپ, ہم کہتے ہیں ہم نے فلان کو مس کیا ہے, ایسے کہتے ہیں نا جو کوئی دور ہوتا ہے کسی پیارے کو. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کو مساجد کو مس کرتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو ان کا دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا, ان کا دل مسجد میں ہوتا ہے. کیا حالت ہوگی بتائیں مجھے, جو بار بار مسجد کی طرف دیکھتے ہوں کہ نہیں, کہ کب اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی, فکر نماز کی ہوگی کہ نہیں ہوگی. سبحان اللہ, واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر جس میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, نماز قائم ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, آپ دیکھیں خیر ہی خیر ہے, آپ کا دل اس جگہ سے جڑا ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے الگ سے خاص شکر کرنا چاہیے. وقلیل من عبادی الشکور, لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے شکر کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ مزید اسے عطا فرماتا ہے, مزید خیر, مزید ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگلا معاملہ اس سے زیادہ مشکل ہے کہ دو ایسے لوگ جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے سے محبت کی ہے, اور واللہ اللہ صرف اللہ کے لیے محبت کرنا یہ عام بات نہیں ہے. آپ دل مسیح سے جوڑ تو سکتے ہیں, ممکن ہے محبت ہو جاتی ہے اللہ کے گھر سے, لیکن کسی شخص سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے, آپ کا ذاتی کوئی غرض نہیں ہے اسے. ہمارے دوستوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے اکثر, میرا ذاتی کوئی غرض ہے کہ نہیں, میرا ذاتی مفاد ہے کہ نہیں, کتنا ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں پھر دوستیں لگاتے ہیں, یہ دوست میرا کب کیسے کتنا کام آ سکتا ہے کتنا نہیں آ سکتا ہے, یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں, چاہے اس کو جو بھی پوزیشن ہو, جو بھی اس کا سٹیٹس ہو, آپ اس کو نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اس میں خیر کی علامات ہیں, متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, میں اسے اس شخص سے اللہ کے لیے دوستی رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ دوستی اللہ کے لیے رکھتا ہے. دوسرا بھی اسی طریقے سے, دونوں اللہ کے لیے دوست ہیں, اسی پر جمع ہوئے ہیں. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک, اسی پر جمع ہوئے. کس چیز پہ؟ اللہ کے لیے محبت پہ. وتفرق علیہ, اور اگر کوئی جدائی بھی ہوتی ہے تو اپنے ذاتی غرض مقصد کے لیے نہیں, ارے میرا مجھ سے ادھار لیا واپس نہیں کیا, میرا یہ کر دیا, وہ نقصان کر دیا, بزنس پارٹنر تھے ادھر میرا حق کھا گیا ادھر کر دیا. نہیں نہیں, یہ سب دنیا کی باتیں ہیں. اللہ کے لیے الولا والبراء, محبت نفرت دوستی دشمنی تعلق قائم رکھنا جب اللہ کے لیے ہوتا ہے بہت عزیز ہے واللہ. یہ آسان نہیں, جیسے کہ کہنا آسان ہے, کرنا جو ہوتا ہے ان کو پتہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. لیکن جس اللہ تعالیٰ ایک دفعہ توفیق دے دے والا زندگی بدل جاتی ہے. اصل دوست یہی ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. وہ پہلے سے اللہ کے قریب ہیں, اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار ہے, وہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب کرے گا. جب آپ بھی اللہ کے لیے اس سے دوستی رکھتے ہیں, وہ بھی اللہ کے لیے آپ سے دوستی رکھتا ہے, دنیا میں مفادات پس سے پوچھ چلے جاتے ہیں, تو پھر نور علی نور ہے واللہ. یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے پیار سے محبت سے, کہیں کوتاہی کبھی کمی, فرشتے تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی, کرتے کرتے ایک دوسرے کو اوپر لے جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں. اس سے مشکل ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, جوان ہے تندرست ہے, خوبصورت عورت آتی ہے, خوبصورت لڑکی آتی ہے, اپنے آپ کو پیش کرتی ہے بدکاری کے لیے, اور دو خوبیاں ہیں, ایک ذات منصب ہے, اقتدار ہے, اثر رسوخ ہے, عہدے دار ہے, یعنی سزا دے سکتی ہے اگر انکار کرو گے, تو سزا دلوا بھی سکتی ہے, نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ذات منصب ہے نا, اور اس سے بڑھ کر وہ جمال, حسن جمال بھی ہے, خوبصورت بھی ہے. ایک جوان مرد کے لیے کیا یہ فتنہ کافی نہیں ہے؟ لیکن جواب میں کیا ہے, فقال انی اخاف اللہ, بدکاری نہیں کرتا, جبکہ بدکاری کے سارے لوازمات موجود ہیں, شیطان نے سارے راستے آسان کر دیے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں چھوڑا اس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب آ جاتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ, انکار کر دیتا ہے. سزا جو دینی ہے دے دو, تکلیف جو دینی ہے وہ دے دو, لیکن یہ برا کام میں نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے, دل غالب آ جاتا ہے جسم پر, یاد رکھیں دل بادشاہ نا جسم کا. جس کا دل رب کے ساتھ جڑا ہو, جو اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والا ہو, تو اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا کہ نہیں؟ یہ بڑی آزمائش ہے نا, تو دل کی ٹریننگ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی, اللہ تعالیٰ کی. یہ کوئی نہیں کہ یوں اچانک ہو گیا ایسے, نہیں. ایمان مضبوط, ہم کیوں تھے ایمان کی مضبوط کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے. ایمان کی مضبوطی کی ٹریننگ آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں, بعض ایسے جھٹکے سامنے آتے ہیں, ایسے معاملات درپیش آتے ہیں اچانک, خوفناک قسم کے, خطرناک قسم کے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم انسان بچ جاتا ہے. کیسے بچتا ہے؟ کرم اسی کا ہے, سبحانہ و تعالی اسی کا کرم ہے, اسی کے فضل الحمدللہ. لیکن آپ کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. انہم من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ہمیشہ قاعدہ یاد رکھیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں آپ, یہ سورۃ یوسف کا آیت کا حصہ ہے. تو بھائی پریشان ہو گئے تھے, بھی آپ کو ہم تو کنویں میں ڈال کے آئے تھے, آپ وزیر خزانہ بنے بیٹھے, کہاں سوچ بھی نہیں سکتے کیسے ممکن ہے یہ؟ جواب کیا دیا, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع من اجر من احسن فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. پورے قصے میں کیا, صبر کرتے رہنا اور تقوی بھی آ گیا ساتھ, نور علی نور, بات ختم ہو گئی. فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اور اس بدکاری سے رک گئے. اگلا شخص, صدقہ دینا بہت لوگ دیتے ہیں, اللہ کے لیے کتنے دینے والے ہیں؟ یہ شخص بھی جس نے اپنے آپ بدکاری سے بچایا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے, اس خاص سایہ کے نیچے ہوگا, کیونکہ عام لوگوں سے ہٹ کر کام کیا نا, تو قیامت کے دن بھی عام لوگوں سے ہٹ کر اسے اس خاص انعام سے نوازا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. صدقات خیرات ہم سب دیتے ہیں, کبھی ایسے شخص کو بھی دیکھے جس کا دایاں ہاتھ جو دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا, یہ آپ کا دایاں ہے ہاتھ, یہ آپ کا بایاں ہاتھ ہے, کتنی دور ہیں؟ اچھا, کیا ہاتھ بھی دیکھتا ہے؟ آپ کا جسم ہے, آپ آنکھیں بند کر بھی کر کے بھی دے سکتے ہیں نا, تو دائیں بایاں کا ذکر کیوں ہوا بیچ میں؟ کیا پیغام دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک شخص ہے جب وہ صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی, اسے پتہ نہیں چلتا اس کا دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے. کتنی مشکل ہے کہ آپ صدقہ صرف اللہ کے لیے دیں, چھپا کے دیں,
چھپا کے دیں یا بغیر گن کے دیں؟
نہ نہ چھپا کے دیں, بغیر گن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جتنی جیب ہے وہ دے دیا, ٹھیک ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ بغیر گن کے کیسے دیں گے آپ, یعنی آپ اگر کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے یا آپ کے جیب میں کتنا پیسے ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا چھپایا ہے کہ آپ کا قریب ترین شخص بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے آپ کیا دے رہے ہیں. اصل بات چھپانے کی ہے. دیکھو بعض بات لوگوں نے یہ بات کی ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا دے رہے ہیں آپ. نہیں, ہو سکتا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جتنے آپ دے رہے ہو. آپ کے جیب میں اب 2 ریال ہیں یا 3 ریال ہیں یا 10 ریال ہیں یا کچھ ریال ہیں, آپ نے اس میں سے کچھ نکال دیا, کچھ اندر ہیں, آپ کو نہیں پتہ کتنے دیے ہیں. یہ بہتر ہے یا 50 بھی دیتے ہیں تو آپ کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کتنا دے رہے ہیں آپ. فقیر کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس لیے جو آپ دیتے ہیں آپ کے قریب اتنی شخص کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ کیا دے رہے ہیں, یہ فضیلت ہے. کیونکہ دیکھیں اصل پیغام کیا ہے کہ صدقہ لوگ اکثر لوگ جو دیتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں, اور یہ آسان ہے کیونکہ تعریف ہی ہوتی ہے اور تعریف انسان کو اچھی لگتی ہے. جب انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے, پھر اور بھی دیتا ہے. اللہ کو یہ طریقہ درست پسند نہیں ہے, وہ درست بھی نہیں ہے. آپ کا اجر یہاں پہ ضائع ہو گیا, ریاکاری آپ نے کر دی, باتیں ختم ہو گئی. تو ریاکار کے لیے صدقہ دینا آسان ہے, مخلص شخص کے لیے صدقے کو چھپانا اتنے مشکل ہے جتنے کہ ریاکار کے لیے صدقہ کھول کے دینا آسان ہے. اچھا اس کی ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ صدقے کو کب ظاہر کرتے ہیں؟ جی سکھانے کے لیے, دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے. ایک وقت ہے لوگوں کو شدید ضرورت ہے پیسوں کو یا کھانے کی کسی چیز کی, تو آپ ایک دے کے آتے سب کے سامنے دے دیتے ہیں. جیسے کہ معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعلان کیا, ضرورت پڑی تھی کچھ کھانے پینے کی اشیاء کی اور جہاد کی تیاری کے لیے ضرورت پڑ گئی, تو صحابہ نے دکھا کے چیزیں لے کے آئے تاکہ لوگ بھی دیکھیں اور پتہ چلے کہ کچھ دے رہے, وہ بھی پھر تھوڑے وقت میں بہت سارے جو ہے نا کھانا بھی اور ناج بھی اور پیسے بھی جمع ہو گیا. تو یہ ایکسیپشن ہے, ورنہ حقیقتاً صدقہ جو ہے وہ اسے چھپایا جاتا ہے. ساتواں شخص جو ہے یہ سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور رو پڑا. دیکھیں لوگوں کے سامنے رونا تو بہت آسان ہے, جب کوئی ترقیق قلب کی باتیں ہوتی ہیں, قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے یا کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کیے جاتے ہیں, کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں, دل نرم ہوتا ہے, آ کے تر ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے کوئی رو رہا ہوتا ہے تو آپ کو رونا بھی آ جاتا ہے. رونا آسان ہے نا لوگوں کے سامنے, چاہے دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو, ویسے بھی اگر انسان اللہ کے ڈر سے رو جائے تو لوگوں کے سامنے آسان ہے. دو لوگ روتے ہیں تیسرا بھی رو پڑتا ہے ساتھ. لیکن آپ ذرا یہ سوچے کہ آپ بستر پہ لیٹے ہیں اکیلے, یا رات کی تاریکی میں سجدے میں ہیں, نماز تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں, یا آپ بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے ڈر سے آپ کی آنکھیں جو ہے تر ہو جائیں اور آپ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رہے ہیں. محبت ہے, خوف ہے, امید ہے اپنے رب سے. یعنی سارے دن کے معاملات اور جھنجھٹ جو آپ نے سر ایک طرف کر دیے, گھر والے سب سو رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے لیے ذکر, اللہ کے ذکر کے لیے خاص وقت نکالا ہے رات کی اس تاریکی میں جس کو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے قریب تری آپ کی بیوی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ بھی سو رہی ہے, آپ اکیلے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, آپ روتے ہیں. جب لوگوں سے الگ خاص کام کیا ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی خاص انعام سے نوازے گا. میدان محشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, لوگ اپنے اعمال کے تناسب سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑا کر دے گا. کوئی گرمی نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے.
اس پہ عرش کا سایہ بھی ہے, اپنے سایہ میں رکھا
ہے. آگے سب آگے بتاتا ہوں میں. اس کا ظل سے مراد, اللہ تعالیٰ کے سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے, یا وہ سایہ جو اللہ تعالیٰ خاص اس دن پیدا کرے گا. اگلی بات, اگلا پوائنٹ یہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عظیم رحمہ اللہ, برات یہ سات خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں خاص سایہ عطا فرمائے گا, اور اس دن کی گرمی و شدت سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان میں شامل کر دیں.
رجلن کا ذکر ہے ہر پوائنٹ میں, صرف مرد یا عورتوں کے لیے
بھی؟ عورتوں کے لیے بھی کچھ اس میں ہے. اگر عورتیں, پہلی بات ہے عورت حکمران بن نہیں سکتی, تو اس میں ہے نہیں. عورت پر مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اللہ کی محبت ہو سکتی ہے, تو جو پوائنٹ عورتوں کے لیے اس میں جو باقی ہیں وہ ہیں, جو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے رات کی تاریکی میں خلوت میں اللہ کو یاد کے رو پڑی تو شامل ہے.
تو اگر کوئی خوبصورت مرد عورت کو بلاتا
ہے, بالکل وہ بھی ہے اللہ کے لیے. اگر لیکن زیادہ تر دیکھا جائے, زیادہ فتنہ جو ہے عورت ہے مرد کے, مرد عورت کے زیادہ فتنہ نہیں ہے. اس لیے عورت کا ذکر خاص طور پہ ہوا ہے. لیکن دور حاضر وطن زمانہ پلٹ گیا, مجھے نہیں پتہ کس طرف جا رہا ہے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. لیکن دیکھا جائے کہ عورت جو ہے مطلوب ہے, طالب نہیں ہے. مرد طالب ہے, طلب مرد کرتا ہے, عورت مطلوب ہے. فتنہ عورت میں, عورت خود فتنہ ہے, مرد فتنہ نہیں عورت کے لیے. زیادہ زیادہ تر عورت مرد کے لیے فتنہ. قرآن جی میں دیکھ لیں, جب فتنے کی بات آتی ہے اور عورتوں کی بات آتی ہے تو اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ عورت ہی مطلوب ہے, اسے عورت کے ذکر یہاں پہ ہے. لیکن اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو جائے کہ مرد بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ دعوت دیتا ہے اور عورت پر یعنی شبت غالب آ جاتی, پھر اللہ کے لیے وہ انکار کر دیتی ہے, تو پھر اس میں شامل ہے انشاءاللہ. لیکن ایک قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ, جب تک عورت دعوت نہ دے زنا ہو نہیں سکتا. جب تک عورت خود راضی نہ ہو زناکاری بدکاری کے لیے, مرد زنا کر نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم جبر کی بات نہیں کر رہے, اور چیز ہے, جبر کی بات نہیں کر رہے, صرف عام زنا کی. جیسے دوستیوں میں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر عورت نہ چاہے تو مرد کر بھی نہیں سکتا بدکاری, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے عورت کا زیادہ
یہاں پہ ذکر ہے. ساتھ ہونا ضروری ہے نہیں, تو اس میں ہر ایک کے لیے عرش کا سایہ ملے گا. ہر شخص کے لیے ساتھ سی بات ہونا ضروری ہے.
اور بھی ان کے علاوہ اور بھی ہیں, ساتھ ایک حدیث میں ہیں, اور بھی ہیں. نہیں 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 نہیں, ایک شخص میں سارے نہیں ہونے چاہیے, الگ الگ ہیں سارے. یہ سات مختلف لوگ ہیں, لازمی کہ ایک شخص میں جب تک یہ سات صفات پوری نہیں ہوں گی تو پھر اسے عرض کے سایہ نصیب نہیں ہوگا, ایک بھی نہیں ہوگا. مشکل ہے نا. اچھا اگلا پوائنٹ, شیخ مسیح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اور کچھ اور بھی قسم کے لوگ ہیں جن اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے نوازے گا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, لا ظل الا ظلہ, کوئی سایہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سایہ جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, اور ایسا نہیں جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سایہ ہوگا, خود اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا. تو یہ باطل ہے, کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا, وہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی تو دنیا میں ہم سایہ بناتے اپنے لیے, لیکن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر وہ سایہ جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, تاکہ اپنے بندوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس سایہ سے نوازے. واضح ہو گیا. اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا, یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے. بہرحال سایہ چاہے عرش کا ہو چاہے وہ جو اللہ تعالیٰ خاص پیدا کرے, تو سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا سایہ نہیں ہے, بلکہ وہ سایہ جسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. چوتھی چیز جو قیامت کے دن ہوگی, جسے مصنف نے, جس کے مصنف نے ذکر کیا, ویلجمہم العرق, اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عظیم رحمہ اللہ, یعنی پسینہ جو ہے ان کو موضع اللجام من الفرس، لجام کہتے ہیں لگام کو جو گھوڑے کو لگائی جاتی ہے، اس جگہ تک پسینہ ہوگا. اور یہ لگام آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے منہ پہ لگائی جاتی ہے، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا. اور شیخ صاحب فرماتے یہ سب سے زیادہ پسینہ کا لیول ہے جو جسے بیان کیا گیا حدیث میں. ورنہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا سایہ ٹخنوں تک ہوگا، پھر گھٹنوں تک ہوگا، پھر پسینہ سوری جن کا پسینہ جو ہے، یعنی حدیث میں جو آیا ہے جیسے میں نے ذکر کیا حدیث مسلم کی حدیث میں درس کے شروع میں، اسی حدیث کا ذکر ہے کہ بعض لوگوں کا سایہ، شیخ حسین رحمہ اللہ نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، الجام جو سب سے اوپر کا لیول ہے پسینہ کا، کہ پسینہ جو ہے وہ منہ تک، بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے پسینے میں. ورنہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کا پسینہ جو وہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا حق وہی یعنی حق کہتے ہیں کمر کو، کمر تک ہوگا، اور بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، یعنی یہ لیول مختلف ہوگا پسینے کے، اور یہ اعمال کے مطابق ہوگا. اور پسینہ کیوں ہوگا؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ مقام جو ہے اس میں شدید کراؤڈ ہوگا، اوور کراؤڈ ہوگا، اور سورج بھی ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، شدید گرمی ہوگی، اور بہت گہمے گہمے کا عالم ہوگا. لیکن یہ پسینہ جو ہوگا الحسب اعمالہم، اعمال کے مطابق ہوگا. اعمال سے ہمیں کیا مراد ہے؟ اچھے اعمال یا برے اعمال؟ اچھے اعمال پسینہ دیں گے، جن کی برے اعمال زیادہ ہوں گے پسینہ زیادہ ہوگا، کیونکہ پسینہ عذاب بن کے آ گیا نا. ابھی جو ڈوب رہے ہوں گے پسینے میں، عذاب زیادہ ہوگا ان کو، ہوگا نا زیادہ گرمی. دیکھو پسینہ کب زیادہ آتا ہے؟ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، زیادہ گرمی زیادہ عذاب ہے. تو جب اعمال سے جوڑا جائے تو اس اعمال کیا مراد ہے؟ برے اعمال ہی ہوں گے نا. جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، برے کم ہوں گے، تو پسینہ کم ہوگا، ٹھیک ہے نا. الحسب اعمالہم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ سب ہوں گے اور پسینہ بھی مختلف ہوگا، لوگوں کو لیول مختلف ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قاعدہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تأصیل قاعدہ جو ہے اسی کی طرف واپس ہم نے لوٹنا ہے ہمیشہ، کہ غیبی امور میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم تصدیق کریں، اس کا کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. لیکن یہ کہنا کہ کیوں اور کیسے، یا کیسے اور کیوں، یہ لفظ جو ہیں یہ ہمارے عقلوں سے ماورا ہے، عقلوں سے باہر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں. اور ہم نہ ادراک کر سکتے ہیں، اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں شدید گرمی کی حالت میں ہوں گے، اور شدید گرمی کی وجہ سے جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا شدید گرمی ہوگی، سایہ بھی نہیں ہوگا، اور 50,000 سال کا دن ہوگا، تو لوگوں کو پسینہ آئے گا. لیکن پسینہ جو ہے مختلف آئے گا، لوگوں کو پسینے کی مقدار مختلف ہوگی، کیونکہ اعمال مختلف ہیں، تو اعمال کے تناسب سے پسینہ آئے گا. بعض لوگوں کو ٹخنے کی تک، بعض لوگوں کو گھٹنا، پھر کمر، پھر ڈوب رہے ہوں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں، یا کوئی شخص یہ سوچے اور یہ کہے کہ کیسے ممکن ایک جگہ پر پسینہ مختلف، دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا نا. اب ایک ہی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، پسینہ تقریبا وہاں اگر کوئی بیمار ہو تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ڈوبنے کی بات، کمر تک کا پسینہ، گھٹنے تک کا پسینہ ایک جگہ پر بھی ممکن ہے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قاعدہ ہے کہ جو آخرت کے امور ہیں ان کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب سے جو خبر ہمیں ملے ان کے سامنے ہم اپنا سر خم کر تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، بات ختم ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بات ہے. اب کچھ دلائل بھی ہیں اس کی کہ یہ ممکن ہے. جیسا فرماتے ہیں ایک قبر میں جب دو لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، کیا ممکن ہے کہ قبر میں دوسروں کو، دونوں کو دفن کیا جائے؟ ممکن ہے، دفن ہو جاتے ہیں. اچھا، تو مومن جو ہے ایک قبر میں، اس کو قبر کا نعیم مل رہا ہے، اس کے لیے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جا رہا ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے, بستر بھی جنت کا بچھا دیا گیا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اور جو کافر ہے اسے قبر میں اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہے, بستر جہنم کا ہے اور جہنم کی بدبو بھی آ رہی ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جبکہ دونوں ایک قبر میں ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی پسینہ اگرچہ مختلف ہے مختلف لوگوں کے لیے, لیکن سب کا اپنا اپنا پسینہ ہوگا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کرے گا جن کا پسینہ برابر ہوگا, یعنی جس کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا ایک جگہ پر ہوں گے, جس کا پسینہ گھٹنے تک ہو دوسری جگہ پہ ہوں گے, جس کا پسینہ کمر تک ہو وہ الگ جگہ پہ ہوں گے, جو ڈوب رہے وہ الگ جگہ پہ ہوں گے, یا ایسا کہیں گے؟ یہ ایسا فرماتے ہیں ہم اس کا جزم نہیں کرتے, یعنی لازمی نہیں ہے یہ بات, واللہ اعلم. ہم یہ کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے کہ جس سے اس کو پسینہ اس کے گھٹنے تک ہو یا ٹخنے تک ہو, اس کے ساتھ کا پسینہ اس کے کمر تک یا پسینے میں یا اس کے منہ تک بھی ہو سکتا ہے, ڈوب رہا ہوگا پسینے میں, یہ ممکن ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, یہ قاعدہ ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کی اور مثال جو نور ہوگا مومنوں کا قیامت کے دن, نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے اور پرسرات بھی اسی نور کی روشنی میں وہ پار کریں گے. کافروں کے لیے ظلمت ہوگی, کوئی نور نہیں ہوگا. اچھا مومن کا نور برابر ہوگا, جگہ ایک ہی ہے, کسی کا نور بہت زیادہ, کسی کی روشنی جو ہے بہت زیادہ, کسی کا کم ہے, کیونکہ ایمان دونوں کا برابر نہیں ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے. تو نور بھی وہ روشنی بھی جسے اس نے پوری سرات پار کرنی ہے اسی تناسب سے ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. تو کیا ایک ہی جگہ پر مختلف نور ممکن ہے؟ ممکن ہے. تو پھر پسینہ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا ایک جگہ پر مختلف پسینہ ہو؟ تو اس اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے. تو ہمارے واجب ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور یہ نہ کہیں کیسے اور کیوں یہ ہمارے طرف نہیں ہے. پھر پانچواں معاملہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور پانچواں مرحلہ جو ہے قیامت کا, فتنصب الموازین فتوزن بها اعمال العباد, ترازو نصب کر دیے جائیں گے اور بندوں کے اعمال جو ہیں ان میں تولے جائیں گے. اگلے درس میں انشاءاللہ ترازو پر ایمان کے تعلق سے چند اہم باتیں, ترازو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا, کیا ہر امت کا اپنا ترازو ہوگا, تولے کیا جائیں گے, ترازو کیسے ہوگا, کیا حقیقت ہے یا صرف عدل انصاف اس کا معنی ہے, کس نے انکار کیا ہے, کیوں کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, دلائل کیا ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.